أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی، ان کا مضمون چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کی بشارت پر اور آپ کی نذارت پر، خوشخبری دینے پر اور ڈرانے پر اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور سنا نہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی تم تو نہیں سنتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل حجاب میں ہیں، ہمارے تمہارے درمیان میں حجاب ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے دلوں پہ پردے ہیں. اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں یہ ایک آدمی ہوں تمہاری طرح، میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. تو اس مسئلے پر بات لمبی ہو گئی تھی، بشریت اور نور کا مسئلہ جو عام طور پر اختلافی طور پر پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی تھی. تین باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ خلاف میں، دوسرے یہ کہ ہمارے کانوں میں جو ہے وہ ڈاٹ ہے، تیسرے یہ کہ ہمارے آپ کے درمیان میں حجاب ہے، اور چوتھی بات بھی انہوں نے کہی کہ آپ اپنا عمل کیجئے، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، فعمل اننا عاملون. تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں ایک آدمی ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح سے. تو یہ جواب ہے اس بات کا کہ خلاف ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ میں تم کو دکھنے رہا ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑے ہوں، میں کوئی جن تھوڑے ہوں، میں کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہوں، جنات میں سے نہیں ہوں، انسانوں میں سے ہوں، تو پھر خلاف کا کیا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وحی کیا جاتا ہے میری طرف اس بات کو کہ ہم الہ جو ہے نا وہ ایک ہی الہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف جو دعوت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بیننا و بینک حجاب، ہمارے تمہارے درمیان میں آڑ ہے اور ہمیں آپ کی بات لگتی نہیں کانوں کو، اس لیے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دلائل موجود ہیں، عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں، پوری دنیا کی کائنات کی ساری چیزیں شاہد ہیں، شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر موجود ہیں. سمجھانے کے ذریعے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، اور دیکھنے کے ذریعے سے آدمی جس نتیجے تک پہنچتا ہے وہ شواہد کہلاتے ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ میں تو توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے تمہارے کانوں میں ڈانٹ ہونے کی کوئی بات ہے نہیں. وہ ان کے ان الزامات کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ذریعے سے دلوایا گیا، فاستقیم الیہ واستغفرہ. اس لیے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے تمہارے درمیان میں حجاب ہے، اس سے تم جو ہے نا استغفار کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، قولی طور پر بھی معافی مانگو کہ تم یہ بات خامخواہ جھوٹ بول رہے ہو، اور عملی طور پر بھی معافی مانگو کہ تم ایمان لے آؤ اور سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل پاؤ. مستقیموں کا مطلب ہے کہ شرک مت اختیار کرو، وحدانیت پر رہو، سیدھے رہو کا مطلب وحدانیت پر رہو، کیونکہ وحدانیت کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جاؤ گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. ویل ہے، بربادی اور تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اصل مضمون تو یہ ہے کہ جو توحید کو نہ مانے مشرک ہو اس کے لیے تباہی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر بات عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ. اب یہاں پر مشرکین کے لیے تباہی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دو خاص وصف ذکر فرما دیے. ایک تو یہ کہ اللہ جی نے لائی اتون زکا جو زکات ادا نہیں کرتے, تو پھر مشرکین زکات ادا کب کرتے ہیں؟ ان کے ذمہ زکات کب ہے؟ پھر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے, زکات ادا نہیں کرتے اس بات کے وہ کافر ہیں, کیونکہ کافر تو زکات ادا نہیں کیا کرتا. تو وہی للمشرکین الذین لا یؤمنون کے معنی میں ہے, یہ ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو ایمان نہیں لاتے. جو کہ ایمان لاتے تو ایمان کے حکم ضروری پر عمل کرتے, یعنی زکات پر عمل کرتے. اور مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے اور حضرت ابن عباس کی طرف بھی وہ منسوب ہے, الذین لا یؤتون الزکات جو ہے یہ لا یقولون لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ان کے لیے, مگر اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ لا یؤتون الزکات ہے. کیا جوڑ ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ ان دونوں کے درمیان میں جوڑ یہ ہے کہ زکات اصل پاکی کو کہتے ہیں, اور بات کی پاکی لا الہ الا اللہ, اسی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نام کلمہ طیب ہے. پاک بات نہیں بولتے ہیں. زکات سے زکات اصطلاحی مراد نہیں ہے, اور زکات اصطلاحی اس لیے بھی مراد نہیں ہوتی کہ یہ مکے کی آئے تھے, یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے, زکات مدینہ میں فرض ہوئی ہے. لا یؤتون الزکاۃ جو ہے, ویسے اس کا جواب مفسرین نے دوسرا دیا ہے, وہ یہ کہ زکات من حیث المجموع یعنی بحیثیت مال کے اوپر مال کو خرچ کرنے کے حکم ہونے کے مکے میں فرض تھی. نصاب وغیرہ جو مقرر ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا, کہ بھائی 20 مثقال سونا ہو, 200 درہم ہو, چاندی اتنی ہو, سونا اتنا ہو, زراعت کا مال ہے تو وہ اتنا ہو, کاشت کا جانور ہو تو ان کی تفصیل یہ ہے. یہ تفصیلات مدینہ منورہ میں آئی ہیں. باقی باہر سے تو مجموعی یہ حکم تھا کہ جان سے بھی عبادت کرو, مال سے بھی عبادت کرو. مگر یہ کہتے ہیں عباس نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ لا یؤتون الزکاۃ کے معنی ہے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. اور ایک مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ زکات سے زکات لغوی مراد ہے یہاں پر, جس کے معنی تزکیے کے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کرنا. اور لا یؤتون الزکاۃ چونکہ شرک کرنا جو ہے نا اپنے کو گندا کرنا ہے, تو پھر وہی بات مطلب بات کا مطلب ادھر ہی چلا جاتا ہے جو ابن عباس کی طرف منسوب ہے. یہ سب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسری اور چیزوں کو بھی ذکر فرما سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن خاص طور پر اس وقت کو کیوں ذکر فرمایا ان کے؟ خاص طور پر اس وصف کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ زیادہ مشرکین جو ہیں وہ رؤساء تھے مکے کے اندر, جو شرک پر جمے رہے بہت دنوں تک, ایمان نہیں لائے, وہ لوگ مالدار لوگ تھے اور حاجیوں کی خدمت بھی بہت کرتے تھے. سخاوت ان کا جوہر تھا, خاندانی ان کے اندر صفات تھی, ایمان اور بے ایمانی سے اس کا تعلق نہیں تھا. لیکن یہ لوگ جو ایمان لے آتے تھے ان سے دشمنی اور نفرت کی وجہ سے ان پہ اپنا مال خرچ کر دینا بالکل بند کر دیتے تھے. مومنین پر مال خرچ کرنے کے معاملے میں بکری بن جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قباحت کو, شناعت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو مشرک ہیں, دوسرے جو تھوڑا بہت خیر خیرات پہلے کر لیا کرتے تھے یہ ایمان لانے والوں پر, وہ بھی بند کر دیا. اس معنی میں ہے یہ جملہ یہاں پر, فوائد للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے بہت لمبا چوڑا ہے, وہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں کفار, یہ فروع کے یعنی مسائل کے ذمہ دار ہیں کیا نہیں ہیں, مکلف ہیں کیا نہیں ہیں. ایک آدمی مشرک ہے, ایمان نہیں لانے کا اس کو گناہ ہوگا, شرک کی وجہ سے گناہگار ہوگا وہ, تو صرف شرک اور کفر کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی آخرت میں, یا شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے وہ صرف اس نے نماز بھی نہیں پڑھی, کیونکہ ایمان کے بغیر نماز معتبر نہیں ہے, تو نماز بھی نہیں پڑھی تو نماز کا بھی اس کو الگ سے گناہ ہوگا, زکات کا بھی اس کو الگ سے گناہ ہوگا, روزوں کا بھی اس کو الگ سے گناہ ہوگا, حج کا بھی اس کو الگ سے گناہ ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین اصل ایمان کے ذمہ دار ہیں یا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ ایمان کے بھی ذمہ دار ہیں, اعمال کے بھی ذمہ دار ہیں, یعنی وہ ایمان نہیں لانے کی بھی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی, اور ایمان نہ لا کر اعمال اختیار نہیں کرنے کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی. فقہاء احناف اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین صرف ایمان کے ذمہ دار مکلف ہیں, جو آدمی ایمان میں نہیں ہے وہ اصل ایمان کا ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ ایمان کے بعد اعمال معتبر ہیں. جب عمل کے معتبر ہونے کی شرط ہی نہیں پائی گئی تو اس کی طرف حکم بھی متوجہ نہیں ہوتا, اور وہ حکم کا جو اصل سبب ہے وہ سبب اتنا بڑا ہے کہ ان سب کو حاوی ہو جائے گا. شرک کی وجہ سے جو ان کو گناہ ہوگا تو پھر نماز نہیں پڑھنے کے, ان کو گناہ دینے کی سزا دینے کی ضرورت باقی رہتی ہے. شرک کے گناہ سے وہ نجات پائیں تو ان کو نماز نہیں پڑھنے کی سزا دی جائے گی نا, وہ کب نجات پانے والے ہیں؟ مشرک کب نجات پائے گا؟ کبھی بھی نہیں پائے گا. تو نماز کی سزا تو باقی رہ جائیں گی پھر ہمیشہ کلاس, نماز چھوڑنے کی, روزہ چھوڑنے کی سزا تو باقی رہ جائیں گی, حج چھوڑنے کی سزا تو باقی رہ جائیں گی. فقہائے احناف یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے, ذمہ دار نہیں ہوتے. مشرک کو خطاب ہے ایمان لانے کا, کافر کو خطاب ہے ایمان لانے کا. اللہ کی طرف سے جو فرض کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ تو ایمان لاؤ, اعمال کے وہ ذمہ دار نہیں. یہ دیکھنے میں ایک بات ہے لیکن اپنے مسائل کے اعتبار سے بڑی دور تک اثرات پڑتے ہیں. یہ جو اجتہاد میں فرق ہو جاتا نا, اجتہاد کے فرق سے مسائل میں فرق ہو جاتا, اور یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ ائمہ نے الگ الگ اختلاف, ائمہ کے مسائل میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. ائمہ کے مسائل میں اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھائی ان کے پاس ایک حدیث ہے ان کے پاس ایک حدیث ہے, نہیں, بعض مسائل ایسے ہیں جو اجتہادی ہوتے ہیں. جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں اجتہاد کرنے کے جو اصول ہیں وہی فرق رہتا, اجتہاد کرنے کے جو اصول ہیں وہی فرق ہوتا. تو انہوں نے قرآن سے یہ اصول نکالا, دوسرے صاحب نے قرآن سے دوسرا اصول نکالا, دوسرے مجتہد نے. تو یہ اپنے اصول کی روشنی میں اس آیت مبارکہ سے جتنے مسئلے نکلتے رہیں گے وہ اصول کی روشنی میں بولیں گے, تو سب اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں. اور دوسرے صاحب نے جو اصول نکالا وہ اپنے اصول کی وجہ سے وہ مسائل پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے, بہت دور تک اثر پڑتا ہے. ایک مثال سے اس کو آپ چارج کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. عام طور پر جب ہم اصول فقہ پڑھاتے ہیں تو پہلے ہی پیج پہ وہ مثال آتی ہے, اس لیے میرے ذہن میں آ رہی. وہ جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے ان لوگوں کے ذمے عدت ہے, جن لوگوں کو طلاق ہوتی ہے ان لوگوں کے ذمے عدت ہے. اب قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو عدت گزارنے والی خواتین ہیں وہ عدت گزاریں گی تین قروء. لفظ قروء استعمال ہوتا ہے مطلقات کے تربت میں بین سے ثلاثہ قروء. ایسا قروء جو ہے ایسا لفظ ہے جو پاکی کے معنی میں بھی آتا ہے, ناپاکی کے معنی میں بھی آتا ہے. ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے پاکی کے معنی بھی ہوتے ناپاکی کے معنی بھی ہوتے. تو تین پاکیوں تک وہ عدت گزاریں گے یا تین ناپاکیوں تک وہ عدت گزاریں گے, جو مسئلہ ہے. اب اجتہاد کا مسئلہ یہاں سے اس کے بعد میں نکل آیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرون جب لفظ مشترک ہے تو اس کو کون سے معنی میں لیا جائے گا؟ مشترک کو تو کسی ایک معنی میں لینا پڑتا ہے, پھر اس کی دلیل ہے کہ کس وجہ سے کس کو کسی ایک معنی میں لیں گے. امام ابوانی پر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرون سے ناپاکی کے دن مراد ہوتے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرون سے پاکی کے دن مراد ہوتے ہیں. خاتون کی پاکی کے دن مراد ہوتے ہیں, ناپاکی آنے کے بعد پاکی کا جو گیپ آئے گا وہ مراد ہے. ان کے بعد ناپاکی شروع ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ان کے پاس مراد ہے. جس کا اثر کتنی دور پڑتا معلوم, اس سے 50 سے زیادہ مسئلے نکلتے ہیں قریب قریب, اس پر اثر پڑتا ہے ان کا. اچھا یہ کیوں انہوں نے نکالا؟ امام ابانی پر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثۃ کے معنی تین کے ہیں, تو تین مکمل, جو ڈھائی کو بھی شامل نہیں ہے جو ساڑھے تین کو بھی شامل نہیں ہے, تین مکمل اس کو عدت گزارنی پڑے گی. انہوں نے یہاں ثلاثۃ کو جو خاص کے معنی میں ہے کہا کہ اس پر عمل واجب, خاص پر عمل واجب ہوتا ہے فقہ حنفی میں, ایک اصول ہے ان کا, جو جب خاص ہوگا اس پر عمل ضروری ہوتا ہے. تو طلاق دینے کا جو اصول ہوتا ہے وہ پاکی کے اندر ہوتا ہے, ناپاکی میں نہیں ہوتا. تو تین جو چیز گزر سکتی ہے طلاق کے بعد میں عورت پر, وہ تین ناپاکی کے دن ہے, پاکی کے تین پورے گزر ہی نہیں سکتے کبھی بھی. یہ ہے مسئلہ, کیونکہ پاکی میں دینے کا حکم ہے, ضرورت پڑ جائے انسان کو مجبور اگر ہو جائے تو. جب پاکی میں دے گا
تو تھوڑا سا ٹائم تو اس کا نکاح کی حالت میں گزرا, باقی کا وقت اس کا طلاق کی حالت میں گزرا, تو تین کے حساب سے اپلائی کریں گے بولتے ہیں امام ابو رحمۃ اللہ. اس وجہ سے وہ ناپاکی کے دن کے معنی میں لیتے ہیں قرون کو, اور وہ لیتے ہیں پاکی کے معنی کے دنوں میں. اصول ہو گیا دونوں کے درمیان میں, ایک اصولی اختلاف. اور ظاہر ہے کہ امام شافعی کے پاس میں دلیل نہیں ہے, ویسی تو بات نہیں ہے, انہوں نے بھی دلیل سے قرون کو ناپاکی کے پاکی کے معنی میں مرا دیا ہے. اب دلیل ان کے پاس بھی دلیل کے اجتہاد کا جو اصول نکلتا ہے وہ اصول اجتہادی ہوتا ہے سمے المجتہد یقتی وجہ سے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکی کے دن مراد لیتے ہیں آپ, تو تیسری مرتبہ جو ناپاکی کا ٹائم آتا نا, اس تیسری مرتبہ ناپاکی کا ٹائم آنے سے پہلے عزت گزر جاتی امام شافعی کے پاس, اور اس کے پاس اور آٹھ دس دن باقی رہتے عزت گزرنے کے امام ابو حنیفہ کے پاس. اب یہ ایک آٹھ دس دن کا گیپ ایسا ہے کہ اس سے کتنے مسئلوں پر اثر پڑتا ہوگا دیکھ لو. یہ آٹھ دس دن کے اندر اس کا باپ مر گیا, بارش ہوں گی نہیں ہوں گی, شوہر مر گیا, وراثت تقسیم کریں گے نہیں کریں گے, وراثت میں شریک قرار دیں گے نہیں قرار دیں گے, یہ تیسری عورت تھی چوتھی سے شادی کرنے کی اجازت دیں گے نہیں دیں گے اس ٹائم کے اندر, اور یہ چوتھی عورت تھی تو یہ عورت کو طلاق ہو گئی, تو ایک وقت میں چار رکھ سکتا ہے ایک آدمی, پانچ تو نہیں رکھ سکتا. یہ دس دن کا ایسا ٹائم ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ پانچویں کی شادی کی اجازت دے دے, بولتے وہ چوتھی ہے اس کی. اور ابھی بات امام شافعی رحمۃ اللہ بولتے نہیں وہ پانچویں بنی گئی, اس طرح سے یہ دس دن نکلنے تک نہیں کر سکتے. دس دن نکلنا تو کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ تو مختلف ہوتا ہے, کوئی شیورٹی نہیں ہے نا کہ ایک دم ریگولر طریقے پر یہ چیز ہو, اس کا اثر بہت دور پڑتا ہے. بابو مرتبہ نصب کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, ود عمل کا مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ, ایک نہیں مطلب پچاس وہ مسئلے اس سے نکلتے ہیں. یہاں آ کے ایسا فرق پتا مسائل میں امام ابو حنیفہ یہ بولتے ہیں, امام شافعی یہ بولتے ہیں. ارے یہ لوگ لڑ لیتے ہیں, جب پرانا حدیث ایک ہے تو ایک مسئلہ کیوں نہیں بولتے. قرآن و حدیث ایک ہے لیکن اس کے اندر جو اصول پائے جاتے ہیں وہ اصول اجتہاد سے نکالے جاتے ہیں, کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ صاف لفظوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن و حدیث میں, بلکہ وہ قانون کی شکل میں دیے گئے ہیں, قاعدوں کی شکل میں دیے گئے ہیں, اصول کلیہ کی شکل میں دیے گئے ہیں. اس میں سے پھر آدمی کو نکالنا پڑتا ہے, تو نکالنے والے جو صلاحیت والے لوگ ہوتے تھے وہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے, اب نہیں ہو, کیونکہ ایسے اصول کا نکالنا کوئی کھیل تماشا نہیں, بہت باریک بات ہوتی ہے اس میں. وہ تو میرے تفصیلات میں نہیں گیا آپ کے کہ انہوں نے وہ اصول کس بیس پہ نکالا, سمجھانے کے واسطے سلا تھا تم کو سمجھا دیا میں نے. امام شافعی نے کس بیس پہ نکالا, امام شافعی کے بات کا وہ کیا جواب دیتے ہیں, ان کی بات کا وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اس طریقے سے جو ہے نا مسائل کے اوپر اس کا اثر پڑ جایا کرتا ہے. تو اس کے ضمن میں یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کفار جو ہے وہ فروع کے مخاطب نہیں ہے. فروع کہتے مسائل کو, نماز روزے زکات حج کے وہ مخاطب نہیں ہے. امام شافعی اور دوسرے حضرات کے ہاں مخاطب ہیں وہ, تو جن کے پاس مخاطب ہے ان کے پاس میں تو صاف بات ہے یہاں پر کہ مشرکوں کے واسطے ہلاکت ہے جو زکات نہیں دیتے, تو جہاں اور چیزوں کی ان کے اوپر مصیبت آئے گی زکات نہیں دینے کی بھی آئے گی. مگر وہ زکات کے وہ مخاطب ہیں یعنی وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تو دوسری مراد کی وجہ سے, دوسری دلیلوں کی وجہ سے. اور جو مخاطب ہے بولتے ہیں, جو مخاطب نہیں ہے بولتے ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ لا یقوم الزکاۃ کس معنی میں ہے. ابن عباس سے یہ فرمایا کہ لا یقوم الزکاۃ یہاں پر صرف اس معنی میں ہے کہ لا یقولون لا الہ الا اللہ. بقیہ وہ مسئلے کی بنیاد دوسری ہے کہ فروع مخاطب کیوں نہیں ہے, فروع کے مشرکین اور جو ہے نا وہ مخاطب کیوں ہیں. اس کا اثر مگر مسائل پر پڑتا ہے. ایک مسئلہ یہاں آپ کے امریکہ میں بہت پایا جاتا ہے, اس کا وہ سنا دیتا ہوں میں, کام کی چیز ہے آپ کی. کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز اگر قضا ہو جائے انسان کی زندگی میں تو پھر اس کے ذمہ قضا کرنا نہیں ہے مسلمان کو. آپ نے پتا نہیں سنا نہیں سنا, ہم سنتے ہی رہتے ہیں, ہمارے پاس یہ چیز آتی رہتی تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ فلاں صاحب ہیں, وہ ہمارے پاس کے جو عالم صاحب ہیں وہ امام صاحب ہیں, وہ خطیب صاحب ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قضا نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں, قضا روزے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. نماز روزے جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کے آدمی کے چھوٹ گئے, عربوں کی ایک بڑی جماعت کے پاس میں اس کی قضا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں, روزے کی قضا نہیں ہے. اور دلیل یہ بتاتے ہیں کہ جب صحابہ ایمان لائے تھے تو ان سے نمازیں نہیں پڑھوائی گئی تھی پیچھے کی. ابھی پرسوں ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو دلیل دینے کا تھا نہیں ماننا, بولا بھائی دلیل جو ہوا کرتی ہے اس کو تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دلیل ہے بھی کیا نہیں ہے. اب اس کو دلیل کتنا بولیں گے آپ؟ وہ کافر کا ایمان لانے کی بات کریے اسے نماز پڑھوائیں گے نہیں. جو تو آدمی مومن تھا انہیں نماز چھوڑ دیا اسے نماز پڑھوائیں گے کہ نہیں پڑھوائیں گے؟ دلیل کو مطلب یہ کہ بات منتقل ہونا نا بھائی, جس کے متعلق بات ہے اس پر اپنا ہی ہونا وہ چیز. ہم کب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو نماز پڑھنا چاہیے؟ باقی پچھلی نماز ہے. ایک آدمی 50 سال کی عمر میں نماز ہوا, 15 سال سے وہ بالغ مسلمان ہوا, 15 سال سے وہ بالغ ہو گیا تھا, تو 35 سال کی جو یہ عمریں ہیں اس سے یہ نمازیں ہیں روزے ہیں اسے رکھواؤ گے آپ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. یہ پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ فروع کا مکلف بتاتے ہیں, ذمہ دار بتاتے ہیں مشرکوں کو, ان کے پاس کیوں نہیں ہے پیچھے کی نمازیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ مگر ہمارے پاس تو مسلم بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ذمہ دار ہی نہیں تھے, وہ ایمان کے ذمہ دار تھے, نماز روزے کے ذمہ دار نہیں تھے. وہ ایمان لے آئے ہیں تو اب نماز کی قضا نہیں ہے ان کے ذمہ. اب ایمان لے آئے ہیں تو روزے کی قضا نہیں ہے ان کے ذمہ. سوچو اصل چیز کے ذمہ دار تھے وہ, مسائل کے ذمہ دار نہیں تھے وہ. ایک ایمان والا جب بالغ ہو گیا, بالغ ہونے کے وقت میں وہ ایمان والا ہے, وہ مخاطب ہے ایمان. اب اس کی نمازیں چھوڑ لی, 50 سال کا ہو گیا وہ, 40 سال کا ہو گیا وہ, تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو پورے 40 سال کی نمازوں کی قضا ادا, جتنے بلوغ کے بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں سب کی اس کو قضا عمری کرنی پڑے گی. جتنے روزے چھوٹے ہیں سب کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. جتنے سال کی زکات اس نے نہیں دی ہے اس پر زکات چھوڑ دی تو سب کی اس کو زکات دینی پڑے گی. اچھا اس کو کس سے نکالنا چاہیے؟ ایمان والے کا معاملہ, ایمان والوں کے ساتھ قیاس کر کے نکالنا چاہیے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے. ایک مرتبہ میدان جنگ میں, ایک ساتھ 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی. پڑھنے نہیں دیا مجھے دشمن, انہیں نماز پڑھنے نہیں دی, نہ حضور کو پڑھنے دی نہ صحابہ کو پڑھنے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں 4 قضا ہو گئی تھی ان چاروں کے لیے مستقل اذان و اقامت کے ذریعے سے جماعت فرمائی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے, راستے میں تکان بہت ہو گئی اور بہت زیادہ ایک لڑائی کی تکان, سفر کی تکان, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کون ہمارے لیے فجر کو اٹھائے, ہمیں فجر کو اٹھانے کے لیے کون ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وسلم بندہ حاضر ہے میں لیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ سب اطمینان سے سو جاؤ, تاکہ خرجان رہتا تو نیند نہیں آتی نا, آپ اطمینان سے سو جاؤ بلال اٹھا لیں گے سب. وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے افق نکلے گا یعنی صبح تاریخ ہوں گی تو گڑیاں دکھیں گی, یہ جلدیاں اتنی تھوڑی تھیں, اب کیلنڈر وغیرہ تو تھوڑے, اس زمانے میں حساب دیکھ کے کرنا پڑتا تھا پورا حساب دیکھ کے. تو مجھے یاد آیا آج ہم ابھی آ رہے تھے مغرب کی نماز کو, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل سے بھی رجوع کرتے رہنا, خالی ہمیشہ حساب کتاب پہ نہیں رہنا. اس میں یہ فرمایا تھا انہوں نے کہ چاند کو دیکھا کرو غروب کے وقت میں, اگر چاند میں روشنی آ گئی تو مغرب کا وقت ہو گیا. یہ ہمیشہ یہ بھی مت دیکھا کرو کہ لائٹ گھڑی بھی دیکھا کرو صحیح ہے, لیکن اصل سے بھی رجوع رکھنا. سنا جی جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو وہاں چاند میں روشنی آ گئی تھی, میں نے کہا چاند میں تو روشنی آ گئی, ہمارے شہر کے حساب سے تو ٹائم ہو گیا, تمہارے حساب سے 5 منٹ باقی. ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے تھے وہ ان کی گھڑی نے جو ہے نا اذان دے دی, ان کے پاس ٹائم ہوتی اذان ہوتا ہے. اللہ اکبر کی اذان آ گئی تو مجھے ہمارے شیخ کی بات پہ بڑی تسلی ہوئی کہ فرما دے کہ جیسے چاند میں روشنی آ جائے گی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. غروب کی دلیل ہے چاند میں روشنی کا آ جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کو پیٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے اس کی طرف مشرق کی طرف منہ کر کے کہ جیسے صبح صادق ہوگی میں بتا دوں گا. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, جب صبح صادق سے ذرا پہلے کا وقت آ گیا تو آپ لگے نہیں لگی, اتنی دیر ہو گئی کہ سورج پوری فجر کا ٹائم نکل گیا اور سورج نکل گیا اور سورج کی شعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ڈائریکٹ سب پڑے ہوئے. سب سے پہلے جن کی آنکھ کھلی وہ سرکاری تھے, آنکھ کھلی دیکھا تھی وہ تو سورج نکل گیا, فجر کا وقت ہی نکل گیا. میں بلال کا ہے, وہ بلال کی آنکھ کھلی وہ اٹھ کے آ گئے, کہنے لگے کیا ہوا بھائی؟ تو کہنے لگے جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلایا. میں تو جاگتے ہی بیٹھا تھا مگر وہ کسی کو سلانا ہی تھا تو میں کیا کرتا.
جس نے آپ کو تلایا اس نے مجھے تلا دیا, اب تو اللہ کے رسول نہیں ہوتے کہ بھائی میں نے اٹھا دی تو آپ کو پڑھوانا تھا تو وہ اٹھا لیتے پہلے, آپ کو انہوں نے تو اٹھایا نہیں آپ کو, اس کا مطلب یہ کہ ان کا ہی پلان تھا کچھ اور واقعہ تن پلان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے کام ایسے کرائے گئے تاکہ قیامت تک کے واسطے اس کا معاملہ معلوم ہو جائے, اس کے مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے, طریقہ عمل معلوم ہو جائے. وہ کرانا تھا کہ قضا نماز کیسے ادا کی جاتی ہے, قضا کی بھی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی نماز کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس یہاں سے نکلو فوراً آگے جا کے وضو کرنا, سب آگے جا کے وضو انہوں نے کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی, اقامت کہلوائی, پھر اپنے فجر کی نماز جماعت سے ادا کروائی. حضرت بلال کو کچھ نہیں فرمایا, جب انہوں نے وہ جواب دے دیا تو وہ جواب معرفت والا جواب تھا, سب کو کافی ہو گیا. وہ جب مسلمان سے نماز قضا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم دیا ہے, جب مسلمان سے نماز قضا ہوئی تو آپ نے خود قضا فرمائی, صحابہ نے خود قضا فرمائی ہے. لہذا بالغ ہونے کے بعد جب اسلام کی حالت میں وہ آدمی بالغ ہوا ہے مسلمان ہے تو اگر 70 سال کی عمر تک میں اس نے نماز نہیں پڑھی تو پورے 70 سال کی نمازیں اس کے ذمے قرض ہیں. 70 سال تک اس نے روزے نہیں رکھے تو پورے 70 سال کے روزے اس کے ذمے قرض ہیں. 70 سال تک اس نے زکات ادا نہیں کی ہے تو پورے سالوں کی زکات اس کے ذمے قرض ہے, ادا کرنی پڑے گی اس کو, اور پلٹ معافی بھی مانگنی پڑے گی کیونکہ وہ عمل ادا کرنا الگ فرض ہے اور اس عمل میں جو سستی ہو گئی دیری ہو گئی اس کی معافی مانگنا الگ ہے کیونکہ اس کی سزا الگ ہے. ایک آدمی قضا نماز کر کے پڑھ لیا نماز قضا تو وقت پر کیوں نہیں پڑھا, اس کا مواخذہ باقی رہتا ہے. 15 سال کی عمر بالغ ہونے کے بعد میں نہیں پڑھا تو بھائی جب تو بالغ ہو گیا تھا تو تو سیکھا کیوں نہیں, جبکہ حکم تو دیا گیا کہ 7 سال سے سیکھ لینا اور 10 سال کی عمر سے سختی سے سختی بجانا اس پر. 10 سال میں مارنے کا حکم ہے نا, اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کو مارو حدیث شریف میں. کیوں؟ ابھی 4 سال تو باقی تھے اس کو فرض ہونے کے بعد. اس لیے ہے کہ فرض ہونے کے بعد ایک بھی نماز معاف نہیں ہے اور ایک کی بھی قضا معاف نہیں ہے. اب اگر قضا ہوتی ہے تو اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں, قضا بھی کرنی پڑتی ہے توبہ بھی کرنی پڑتی ہے کہ میں مجھ سے سستی ہو گئی غفلت ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں آپ میرے گناہ کو معاف فرما لیجیے. کیونکہ دیر کرنے کے باوجود بھی سزا دینے کا ذکر ہے قرآن احادیث مبارکہ. اگر نماز قضا ہو گئی کسی کی تو فرض تو ادا ہو گیا اور اس کا قضا کر دینے کی وجہ سے اگر اس نے ادا کر دی اور یہ وقت پر نہیں پڑنے کی سزا اس کے ذمہ الگ باقی رہتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کے لیے آدمی کو معافی مانگنی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو پچھلی نمازیں ہو گئی وہ جو ہے قضا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم فروعات کے ہم مسائل کے ذمہ دار ہیں. ایمان والا یہ بات اس میں سے اس لیے نکلی ہے کہ ایمان والا مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے, غیر مومن مسائل کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اب جب غیر مومن مسائل کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو پھر اس کے اور بھی بہت سے جزئیات ہیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا مگر آپ سمجھ سکتے ہیں, چیزوں کے لینے میں دینے میں خرید و فروخت میں بہت سی چیزوں میں. آپ غلطی نہ کریں, وہ غلطی کر رہا ہے, آپ کے ادھر سے نہیں آئے گا وہ, بلکہ بعض مرتبہ مسئلے مسائل میں ایمان والے کے ساتھ میں معاملہ زیادہ سخت ہے قابل کے مقابلے میں. ایک مثال دوں میں آپ کو, پچھلے زمانے کی مثال دیتا ہوں, موجودہ حالات میں بات بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کچھ بھی آدمی کو سمجھنے میں گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے. پھل جو باغ جو ہوتے ہیں پھلوں کے, آم کے جام کے پپیتے کے کسی کے بھی, وہ پھل آنے کے بعد میں بیچنا جائز ہے, پھول پر بیچنا حراج کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ بے جو چیز معلوم نہیں ہے مجہول ہے معدوم ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اسلام میں. تو جب تک پھل آم کو پھل نہیں آ گیا نہیں بیچ سکتے, املی کو پھل نہیں آ گیا نہیں بیچ سکتے, امرود کو پھل نہیں آ گیا نہیں بیچ سکتے, باغ کو جتنے بھی باغ بغیچے ہوتے ہیں, آرنج کو آرنج جب تک آ نہیں گیا درخت پہ چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو قابل انتفاع ہو جائے بس, چاہے اس کی چٹنی بنانے کے کام آئے ہو, تو اس کو آپ جب بیچ سکتے ہیں خالی پھول پہ نہیں بیچ سکتے. اور لوگ عادی ہیں پھول پہ لینے کے, لوگ عادی کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پھول والا رسک لینا چاہتے ہیں کہ اگر پھول گر گئے تو پھل بہت کم آئیں گے, اور اگر پھول رہ گئے کوئی اولا نہیں پڑا بارش نہیں ہوئی تیز ہوا نہیں آئی تو پھل بہت آ جائیں گے. اس رسک کی وجہ سے کیا ہے بارگیننگ میں سہولت ہوتی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ کم سے کم باغ والے کو کم سے کم پیسے دے کے وہ لوگ خرید لیتے ہیں باغ, ہر رات لے لیتے ہیں بھائی یہ فصل ہم لے لیتے ہیں, بھائی پھول تو بہت ہے اتنے میں کیوں لیں گے, بولے کیا بات ہوتا ہے, بولے پڑ گئے تو پورے پھول گر جائیں گے.
بارش تیز ہوگی تو پورے پل گر جائیں گے, پتا نہیں ہمیں ملے گی پیسے, جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں 5 لاکھ میں آپ کا باغ لے رہے ہیں, پتا نہیں 5 لاکھ ہم نکال بھی سکیں گے نہیں نکال سکیں گے. میں بولتا ہوں ہاں یار صحیح بات ہے, چلو 5 لاکھ میں لے لو, اور ہے وہ 10 لاکھ کا. وہ رسک کے اوپر کاروبار کرتے رہتے ہیں, تو ایسی چیز جو کہ موجود نہیں ہے اس کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے استثناء کے. استثناء کہتے ہیں جو چیزیں بنوائی جاتی ہیں ان کی اجازت ہوتی ہے, جیسے آپ جوتا بنوائیں کپڑے بنوائیں اس کی اجازت ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے موجود ہونے کی صورت ہی آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کے بغیر ہوتا نہیں, وہ اس لیے وہ جائز ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا باغوں کو تمام باغوں کو لیتے ہیں پھول کی شکل میں جبکہ وہ ناجائز ہے, ناجائز ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بھی جائز نہیں رہتا, اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں رہتا, حرام ہے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا کہ پہلے ہمارے بزرگوں کے تقوی کیسے تھے, ان کی دینداری کیسی تھی. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت الیاس صاحب جو ہیں ان کے داداؤں میں آتے ہیں رشتے کے اعتبار سے, رشتے کے دادا ہوتے ہیں. وہ جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے, اگر اس زمانے میں ایسے مدرسوں کا سسٹم پورا نہیں تھا, جزوی طور پر لوگ جا کے رہ جاتے تھے, تو حضرت نے دیکھا کہ طالب علم بہت نئی نئے شریف دیکھا, کانجلا سے دلی گئے, تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس کھا لیا کرو, ہمارے سے پڑھ لیا کرو, کھلانے کی ذمہ داری بھی لے لی, پڑھانے کی ذمہ داری. وہ رہنے لگے مسجد میں, مسجد کے کمروں میں جاؤں. مفتی مظفر حسین صاحب کو جب کھانا آتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب کے گھر سے, شاہ عبدالعزیز صاحب اتنا بڑا بزرگ شخص گزرا جس کے گھر میں, وہ خالی روٹی کھاتے تھے سالن نہیں کھاتے تھے, سالن چھوڑ دیا. ایک دن ہو گئے, دو دن ہو گئے, چھٹے دن گزر گئے, تو حضرت شاہ صاحب کی گھر والی نے شکایت کی کہ دیکھو ایک تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ایک تو مفت میں کھا رہے ہیں, دوسرے نکڑے دیکھو, مطلب یہ جو گوٹیاں ہوتی نہیں ہیں گوشت نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہا, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم دال وال پکا کے بھیج دیتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ شبہ ہوا, ان کے اہلیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں بچہ سالن کیوں نہیں کھاتا, خالی روٹی کھاتا ہے, اس کے نقلے لوگوں کہتے ہیں, اب اس کے حساب کو بنا کے بھیجے ہم. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اسی سے بدگمان نہیں ہونا, پہلے تحقیق کر لیں گے اپن کے سکھا جائے, کہا کہ میں آپ طالب علم آپ پڑھتے ہو, گھر سے ہمارے کھانا آتا ہے, خالی روٹی کھاتے ہو, سالن نہیں کھاتے, کہ بس حضرت میری طبیعت روٹی پہ چلتی ہے, میں روم روٹی کھا لیتا ہوں مزہ شوق سے, سالن نہیں کھانا چاہتے. نہیں نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے, تو پوری دنیا میں کہیں گے اس کو نہیں ہے, کچھ بات ضرور ہے جس کی وجہ سے تم سالن نہیں کھاتے. جب اصرار کیا تو فرمایا کہ حضرت جب آپ کا اصرار ہے تو میں بتا دیتا ہوں, اور آپ برا نہیں ماننا. بولے وہ کیا؟ تو بولے آپ کے یہاں سے جو سالن آتا ہے اس میں آم کی چھٹائی پڑتی ہے, امچور ڈالنے کا رواج تھا, امچور ہوتا آم کی کیریوں کے تھکا تھکا کے اس کی کٹائی بنا لے, ایک املی کی کٹائی ہوتی ہے ایک آم کی کٹائی, یعنی آپ کے یہاں کے سالن میں آم کی کٹائی پڑتی ہے, اور دلی کے اطراف میں جتنے آم کے باغ ہیں وہ سب پھول آنے پر بکتے ہیں, پھل آنے پر نہیں بکتے ہیں. تو مجھے میری طبیعت گواہ, میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایک خام کا کیوں کھاؤں, دل میں دین بھی حاصل کر رہا ہوں, پھر یہ سالن میں کیوں کھاؤں جس کے اندر کھانا جو ہے نا صحیح نہیں ہے, زیادہ میں روٹی پہ اکتفا کر لے رہا ہوں, روٹی کھا لیا کروں گا بس. خاموش ہو گئے شاہ صاحب, گھر میں جا کے کہنے لگے تم کہہ رہے تھے نکرے ہیں, اس نے تو ہمارا دین سنبھال لیا, ہمارا بھی دین نہیں گیا تھا اور ہم کھائے چلے جا رہے تھے. اس دن سے پھر حضرت شاہ صاحب نے اپنے گھر میں امچور آنے کو منع کر دیا تھا کہ ہمارے گھر میں امچور نہیں خریدا جائے گا, پھر آم کی کڑی نہیں کری جائے گی. جب ایسے باریک چیزوں میں تقوی آیا کرتے ہیں نا تب دین کمپلیٹ ہوا کرتا ہے. اصل میں دین جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دین وہ ہے جو مکمل دین ہوتا ہے. تو یہ بات میں اس پر کہنے لگا آپ حضرات سے کہ پھول کی بہ صحیح نہیں ہے, لیکن مسلمان اگر یہ کاروبار کر رہا ہے پھول کی بہ تو صحیح نہیں ہے. کافر نے کافر کو بیچا, پھول کے اوپر اس نے خریدا, وہ لا کے بازار میں اس نے بیچ دیا, ہم مسلمان اس آم کو خرید رہے ہیں, وہ جو کافر نے پھول پر بہ کی تھی وہ ذمہ دار تھا کیا اس کا؟ یہ بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مسائل پر کیسے اثرات پڑتے ہیں اس کے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھا ہی وہ مسئلہ کہ وہ پھول کی بہ نہ کرے, وہ پھول کے کرنے درخت لگانے سے پہلے کر لے, مرضی ہے اس کی, پھول آنے سے پہلے کر لے. ایک ہوتا ہے باپ کو پھول آنے پر لینا, اور ایک ہوتا ہے باپ کی زمین کو کرائے پہ لینا, اس کو بھی ذہن میں رکھنا, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اگر کسی نے باپ کرایہ پہ لے لیا 5 سال کے اوپر 10 سال کے اوپر, اس کا حساب الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ فصل ٹو فصل, جب فصل آتی ہے وہ فصل جو خراج ہوتی ہے جو بکتی ہے اس کا جو آپشن ہوتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. دونوں اس کے اندر بہت اصول ہیں, ایسے ایک صورت میں جائز ہو جاتا ہے, ایک صورت میں ناجائز ہو جاتا ہے, ایک صورت میں حلال ہے, ایک صورت میں حرام ہے, کسی چیز میں کیا فرق ہو جانے والا ہے بھائی, اسی چیز میں یہ فرق ہونے والا ہے کہ ایک صورت میں آپ جنت میں جائیں گے, دوسری صورت میں جہنم میں جائیں گے, اس سے فرق ہے بس. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, قریب قریب کا ہی فرق ہے بھائی. یہ بھی وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہے, وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہے, اتنے بھی مسئلے کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, بہت زیادہ ایکسٹریملی ہونے کی ضرورت کیا ہے, اتنا تشدد کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے. باریکی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک صورت میں جنت میں جانے والا بنتا ہے بندہ, ایک صورت میں جہنم میں جانے والا بنتا ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے اسلام میں ایسی چیزوں کا ہی, تو مذہب اسی کا تو نام ہے اصل میں. جو کام آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی حدود ہے, اللہ حدود اللہ فی الارض محارمہ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لکل ملک حرما, ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, ایک سرکل ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اگر آپ چلے گئے بغیر اجازت کے تو شوٹ کر دیے جاتے ہیں. ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہر بادشاہ کی. اللہ کی اس زمین میں باؤنڈری کیا ہے, اس کی حرام کی بھی چیزیں. اللہ ان حرم اللہ فی محارم فی ارضہ محارمہ, بخاری شریف کی روایت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باؤنڈری ہے اللہ کی زمین میں وہ اس کے محارم ہے. حلال حرام میں فرق کرنا, کھانے میں پینے میں رہنے سہنے میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں, یہی مذہب ہے اصل میں. اس باریکی میں جانا یہی دین ہے اصل میں, اور جو ہمارے اکابر تھے وہ اس طرح باریکیوں میں جاتے تھے. خیر یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا کہ اللہ نے جو مشرکوں کے لیے وعید سنائی ہے تو وہ وعید یہ سنائی کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکات ادا نہیں کرتے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک بات کے عادی نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے کہ پھر زکات بھی دینے والے ہوتے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور ایمان لانے کے ایمان لانے سے پہلے جو اچھے عمل کرتے تھے ایمان لا کے وہ اچھا عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں. کہ ہم نیک لوگوں کو ایمان والوں کو کھانا دے مال خرچ کرنے سے روک رہے ہیں, بلکہ ان کے تو خرچ کر رہے ہوتے. اس لیے خاص طور پر نماز کا ذکر نہیں ہے, مطلب نماز تو زکات سے مقدم ہے نا, نماز کا ذکر نہیں ہے. زکات کا اس لیے ہے کہ وہ ایمان والے جو ایمان لاتے تھے صحابہ اس زمانے میں, ان پر پہلے سے خرچ کرتے تھے, ایمان لانے کی وجہ سے ان سے دشمنی میں ان پر لے خرچ کرنے لگے یہ لوگ, اور پیسہ بھی ان کے پاس میں تھا. اس کی وعید میں یہ بات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت پر انکار, آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں, آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ آخرت پر جو آدمی ایمان نہیں لائے گا اللہ پر, اللہ کے رسول پر اور آخرت پر, تو سارے اعمال کا مدار, اعمال کے نتیجے کا مدار آخرت کے تصور پر ہے. اگر آخرت کا تصور اس کا یقین نہیں ہے تو پھر عمل کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے, سمجھ لیجیے. کیونکہ دنیا میں عمل کی شکل متعین نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, مرنے تک ہو سکتا ہے, صحیح عمل بھی مرنے تک چل سکتا ہے, غلط عمل بھی مرنے تک چل سکتا ہے, امن بھی مرنے تک چل سکتا ہے, ظلم بھی مرنے تک چل سکتا ہے, عدل بھی مرنے تک چل سکتا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں. اس وجہ سے کیا ہے, آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر آدمی ڈرتا ہے, محتاط ہوتا ہے, احتیاط والا پہلو اختیار کرتا ہے اور صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے. اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اجر ہے ایسا جو ختم ہونے والا نہیں ہے. غیر ممنون غیر منقطع غیر مقطوع, جس کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا جائے, کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا, کینسل نہیں کیا جائے گا, سلسلہ چلتا ہی رہے گا. ایمان کے ساتھ میں اگر آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ عمل کر رہا تھا, تو چونکہ ایمان ہمیشہ کی چیز ہے اس لیے ہمیشہ کے لیے ثواب تک ہو جاتا ہے. شرک کے ساتھ میں اگر آدمی مر گیا, کیونکہ شرک ہمیشہ کی چیز ہے, لہٰذا ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے طے ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان والا اپنے ایمان کی نیت میں ہمیشہ کی نیت رکھتا ہے, کافر اور مشرک اپنے شرک اور کفر کی نیت میں ہمیشہ کی نیت رکھتا ہے, اور نیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اسے فرمایا کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون غیر مقتوع غیر منقطع ہونے والا, ان کو ثواب ہی ثواب ملے. اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کی سزا کا بیان ہوتا ہے تو پھر اپنوں کی جزا کا بیان بھی ہوتا ہے. جب برائی کے اوپر وعید سنائی جاتی ہے تو پھر بھلائی کے اوپر بشارت بھی سنانے کی عادت ہے. کیونکہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے اور اللہ کے عاشق گزرے ہیں, اگر صرف سزا کا بیان اللہ تعالیٰ فرما کے چھوڑ دیتے تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے مر جاتے ڈر کے مارے. اسی وجہ سے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت والا مضمون بھی ذکر کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کے فائدے کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. کیونکہ آدمی کو تجزیہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے کہ بھائی اس کا انجام یہ ہے, اس کا انجام یہ ہے, ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا دنیا میں کیا مشکل کام ہے, کتنے دن کی مصیبت ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, ہمیشہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. شرک پر رہ کے آدمی کیا مزے کر لیتا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے مذہب کی طرف رجحان اور مذہب پر چلنے کا داعی اور جذبہ اور مذہب پر چلنے کے لیے جو رکاوٹیں شیطان کی طرف سے, نفس کی طرف سے, ماحول کی طرف سے اور دشواریوں کی طرف سے, پریشانیوں کی شکل میں انسان کے سامنے آئے, ان کو جھیلنے کی, انگیز کرنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت آدمی کے اندر آئے, تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے مذہب پر عمل کرنے کی, کرتے آدمی مر جائے گا. ہمارا کوئی اور کام ہے نہیں دنیا میں, دنیا میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے بندگی کر کے مر جانا, یہی کام کے لیے آئے ہیں دنیا میں, اور کوئی کام نہیں ہمارا, ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے نہیں دنیا میں. آئے بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی, اللہ کی معرفت حاصل کی, ان کی بندگی کر دی, ہر چیز میں, نماز میں بھی, روزے میں بھی, زکات میں بھی, معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, ظاہر میں بھی, باطن میں, بندگی کر دی اور مر جائیں, یہی کام کے لیے آئے ہیں, اور کوئی کام کے لیے نہیں آیا انسانی دنیا میں. بقیہ کام نہیں ہوتے, بقیہ ضرورتیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ دنیاوی انتظام کے لیے. قیامت تک انسانوں کو پیدا کرنا تھا, ان کو پالنا بھی تھا چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک, اس کا تٹپ کرنا تھا, پھر شادی بیاہ کا نظام رکھ دیا ہوا ہے. شادی بیاہ کا نظام گھر گرہستی کے ساتھ میں ہے تو مال کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیا ہے, مال کو کمانے کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے, کمائی کو پڑھائی کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے, تو پڑھائی اس کے ساتھ کمائی, کمائی کے ساتھ مال, مال کے ساتھ شادی بیاہ, بیوی بچے, گھر, اس کی زندگی بھی, گھر گرہستی, ان کے لیے گاڑیاں پکاڑیاں, یہ ساری کی ساری کیا ہے, وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا, ہم اس کے لیے آئی نہیں, وہ تو ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ہم سے متعلق چیزیں ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ بندگی کر کے مر جانا کرے, بس بندگی کرو مر جاؤ, مرا تموتن الا وانتم مسلمون. اور مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول خاص موقع پر بھی ہوا ہے, یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا, کہ تفسیر مذہبی میں ہے یہ بات, یہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کر رہے تھے لیکن عذر پیش آ گیا ان کو, اور اعمال صالحہ جو صحت میں اختیار کرتے تھے, عذر میں اور بیماری میں اختیار کرنے کی طاقت نہیں رہی, ان کو بجا لانے کی طاقت نہیں رہی. ایک آدمی فرائض واجبات پڑھتا تھا, مسجد میں پڑھتا تھا, اب صحت ساتھ نہیں دیتی, مسجد میں نہیں آ سکتا, فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل پڑھتا تھا, عشاء, چار, توابین وغیرہ, اب صحت ساتھ نہیں دے رہی, نہیں پڑھ سک رہا, قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتا تھا, اب نہیں کر سک رہا, ذکر کی تلاوت بہت کرتا تھا کثرت سے, اب ذکر نہیں کر سک رہا, لوگوں کے کام آتا تھا, خدمت کرتا تھا, سوشل کے اندر بہت زیادہ ہاتھ بٹانے والا تھا, سوشل لائف کے اندر لوگوں کی, غریبوں کی مدد میں, یتیموں کی مدد میں, بیواؤں کی خدمت میں, مظلومین کی حمایت میں, فلاں فلاں, اب بھاگ دوڑ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس واسطے کہ اس کے پاس اب اس کے جواب دے چکے ہیں. تو جو آدمی اپنی تندرستی میں ایمان کے ساتھ جن اعمال کو انجام دیتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, اگر ان اعمال کو انجام نہیں دے گا تو اس کا ثواب مستقل لکھا جاتا رہے گا اس کو, یہ نماز آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے. تو اس وجہ سے وہ جو حضور نے فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے تم جوانی میں کچھ کر لو, وہ اس آیت کا اس حدیث شریف تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی, کہ اگر تم کچھ کرتے رہو گے تو پھر جب تم کچھ نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم کو کرنے والوں میں شامل کرے گا اور اس کا پورا پورا ثواب مرحمت کیا جائے گا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, آپ یہ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا ہے دو دنوں میں, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, یہ نہیں فرما, فرما تم کیسے ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو, اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو, اس کے ساتھ جو اس نے زمین کو پیدا کر دیا ہے, اور ہمارے سامنے زمین ہے, ہم زمین پہ رہتے ہیں, جب زمین پہ آتے ہوئے آ رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین میں کوئی چیز ہے, جس زمین کو جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ زمین کیا چیز ہے, زمین کیسے بنتی ہے, کتنا بڑا کام ہے, یہ اس کے لیے تو بہت بڑا نہیں تھا وہ, لیکن اپنے ذات میں وہ بہت بڑا کام ہے, پوری زمین کی تقدیر, ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ میں پورا پلانٹ سسٹم ہے, پورا سولار سسٹم ہے, پورا یونیورسل سسٹم ہے, پورے کہکشاؤں کا نظام ہے, اس کے ذمے میں زمین بھی ہے, اللہ خلق الارض, پھر فرمایا کہ جس نے دو دن میں بنایا, تم ایک بلڈنگ نہیں بنا سکتے, ایک بلڈنگ نہیں بناتے, سارا سامان میٹیریل رکھ کے بھی, بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ دو مہینے میں کھڑا کر دی بلڈنگ, کیونکہ ہمارے پاس دو سال سے بھی نہیں, دو سال میں بھی نہیں ہوتی نا وہ, تو یہاں اگر دو مہینے میں ہو جاتی تو لوگ بڑی تعریف کرتے, اللہ محمد دو دن میں نے کر دیا تھا, اللہ خدا خدا فی یومین, جس نے زمین کو دو دن میں بنایا ہے, وہ تو جانو نہ لکھو اندازہ, اور تم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو, زمین کے بنانے میں کون تھا, جس کو تم شریک بنا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ کیا ہے؟ وہ کس اعتبار سے وہ شریک کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ اللہ تعالیٰ زمین کو دو دن میں بنا لیا, انہوں نے کیا کیا ہے جن کو تم اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا. خامخامی ذالک رب العالمین, وہ تو سارے عالموں کا رب ہے جس نے دو دن میں زمین کو بنایا ہے, وہ عالمین کا رب ہے. اور وہ عالمین میں وہ بت بھی ہیں جن کو یہ پوچھتے تھے, ان کا بھی رب ہے. تو تم نے رب اور محبوب ایک مربوب کو لے کے اس کو رب کے ساتھ میں جوڑ دیا. رب تو ساری کائنات کا رب ہے اور یہ مربوب ہے اس کے جن کو یہ پوچھتے ہیں, مخلوق ہیں, مربوب ہیں, ان کی ربوبیت میں, پرورش میں اسی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ ان کو پالتا ہے, اور تم نے لے کے شریک کر دیا اللہ کے ساتھ. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. وجعل فيها رواسي من فوقها, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے اس کے سنبھالنے والے پہاڑ بنا دیے. زمین بنایا دو دن میں اور پہاڑ بنا دیے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے. وبارک فيها, اور ان پہاڑوں میں اور زمین میں برکت رکھ دی. برکت کے اثر معنی بڑھنے کے ہیں, اضافہ ہونے کے ہیں. زمینوں کے اندر, پہاڑوں کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ بڑھتی رہتی ہیں. قیامت تک زمین کے اندر سے چیز نکلتی رہتی ہے. یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وبارک فیہا, تو برکت رکھ دیے. اتنے سال سے کاشت کر رہے ہیں آپ زمین میں, تو 50 سال سے کر رہا ہوں. اس سے پہلے کون کرتے تھے؟ وہ ہمارے بابا کرتے تھے. انہوں کتنے سال کرے؟ انہوں 50 سال کرے. اس سے پہلے کون کرتے تھے؟ وہ ہمارے دادا کرتے تھے. انہوں کتنے سال کرے؟ انہوں 50 سال کرے. 150 سال تو یہ ہو گئے نا. ہر سال کتنے تھیلے نکالتے تھے؟ انہیں ہر سال 200 تھیلے نکالتا ہوں. مثلاً زمین کے پیس میں سے ہر سال 200 تھیلے میں نکالتا ہوں. ہر سال 200 تھیلے, 50 سال تم نے نکالے, 50 سال تمہارے بابا نے نکالے, 50 سال تمہارے دادا نے نکالے. یہ کتنا بڑا گڑا ہونا تھا یہاں پہ, گڑا گڈا کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. ہر 200 تھیلے اگر آپ مٹی وہاں سے اٹھاتے رہے 150 سال تک, تو وہ پوری کان بن جاتی وہاں کی. مگر کچھ بھی نہیں ہوتا. زمین جان کیوں آئے؟ بالکل پھلوں میں سے پھل, گلوں میں سے گلے, اناج میں سے اناج, نکلتا ہی رہتا ہے. اور ایک دانہ ڈالتے ہیں, وہ بےچارا 50-100 سینکڑوں دانے نکال دیتا ہے. جب پھل بنتا ہے تو پھل بعد میں بنتا ہے, اور درخت بننے کی صورت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہے. اس میں ایک ایک پھل کے اندر سینکڑوں بیج ہیں, ہر بیج میں سینکڑوں درخت ہیں. برکت ہے. وبارک فیہا, فرمایا کہ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے اس زمین کے اندر اس کی غذاؤں کو بھی. اللہ نے اس میں برکت بھی دی, اور اس میں جتنی غذائیں پائی جاتی ہیں وہ کہاں سے؟ خود زمین تو الگ چیز ہے نا, زمین الگ ہے. زمین میں سے نکلنے والے یہ جتنے اجناس ہیں, غلے ہیں, فروٹ ہیں, پھل پھلواریاں ہیں, یہ ان کے اندر اللہ نے مقدر فرما دی. مقدر فی اقوا کا, فی اربعات ایام, 4 دن میں, 2 دن اور یہ 2 دن, 2 ملا کے 4 دن ہو گئے. وہ 4 دن اس طریقے کے ہیں کہ پہلے زمین کو بنا دیا اللہ تعالیٰ, اس کا مادہ بنا دیا, پھر وہ پہاڑوں کا سسٹم, اس کے اندر غذاؤں کی اوزیت کرنے کا نظام, اس میں جو ہے نہروں کے چلانے کا, یہ پورا ایک جو اندرونی اللہ پاک کا جو نظام ہے اس کو کرنے سے پہلے آسمان کا میٹیریل بنا دیا. پھر اس کے بعد میں زمین کو پھیلایا, پھر اس کے بعد میں آسمان کو کمپلیٹ, زمین کو کمپلیٹ کیا, اس کے بعد میں پھر آسمان کو کمپلیٹ کیا, اس کے بعد میں یہ 4 دن میں ہوا. سوال السائلین, یہ کام پورا برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے 4 دن کا. ثم سوال السماء وهي دخان, پھر متوجہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف, اور وہ دھوئے کی شکل میں تھا. اور دخان سے مراد یہ دخان نہیں ہے جس کو ہم یہ دھواں کہتے ہیں, یہ دھواں الگ چیز ہے, کیونکہ اس سے آسمان نہیں بنتا, اس کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے. فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها, اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم میرے حکم کو قبول کرو خوشی سے یا زبردستی سے. حکم تو میرا تمہیں آنے والا ہے, آسمان میں بھی اور زمینوں میں بھی. میرے حکم کو تم قبول کر لو خوشی سے یا نہ خوشی سے. قال اتینا طائعین, تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کو خوشی سے لیتے ہیں. خوشی سے لینے کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ مشقت کے ساتھ میں تم میرے احکام کو ظاہر کرو گے یا آسانی کے ساتھ میں میرے احکام کو ظاہر کرو گے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اس کی, انہوں نے کہا کہ وہ ان کے اندر استعداد اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بڑی سہولت سے وہ ظاہر فرما دے, ظاہر کر دیتے ہیں. آسمان بھی اپنے اندر پائے جانے والے احکام, اور زمین بھی اپنے اندر پائے جانے والے احکام. فقضاهن سبع سماوات في يومين, سے پورے کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سات آسمان دو دنوں کے اندر، دو دن میں پھر سات آسمان بنا دیے، چار دن وہ دو دن یہ چھ دن ہو گئے. واؤ حافی کل سماعین امرہ، اور ہر آسمان کے اندر اس کے امر کی وحی فرما دی. آسمان ہے تو آسمان میں فرشتے ہیں، آسمانوں کا اپنا نظام ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا نظام ہے وہاں پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو عوامل تھے ان کی وحی وہاں بھیج دی. وزین السماء الدنیا بمصابیح وعدوا، اور مزین کر دیا ہم نے دنیا والے آسمان کو چراغوں کے ساتھ، مصابیح کے ساتھ، روشنی دار والی چیزوں کے ساتھ، اور حفاظت کے لیے بھی ہم نے مزین کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز العلیم کی تقدیر ہے، ایک ایسے غالب کی جو عزت کے اعتبار سے غالب ہے، جو علم کے اعتبار سے غالب ہے، اس کا یہ اندازہ، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے ایسا فرمایا. جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، اس صورت میں اس بات کو بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کی صورت کیا ہوگی. اس سلسلے میں روایتوں میں ایک بات آتی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے سنا دوں. دو طرح کی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی بنائی ہفتے کے دن، اور پہاڑ بنائے اتوار کے دن، اور درخت بنائے پیر کے دن، اور ناپسندیدہ چیزیں، مکروہات جو ہیں، آفات بنائے اور مصیبتیں، یہ بنائی منگل کے دن، اور نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے چہار شنبے کے دن، اور پھر اس کے اندر پھیلا دیا سارے جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے عصر کے بعد جمعہ کے دن. یہ ایک روایت یہ ہے، یہ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں اتوار کے دن سے کام کرنے کا ذکر موجود ہے. اللہ نے اتوار کے دن یہ کیا، پیر کے دن یہ کیا، تو پھر جمعہ پر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. یہودیوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے اتوار کے دن سے کام کرنا شروع کیا، پہلا زمین آسمان کی تخلیق، اور پھر یہ کہ جمعہ پر آ کر ختم ہوئے، اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی بنائی. اور جب یہ بات یہودیوں نے کہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بہت ناگواری ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ پر ایسی بات کا الزام ہے. تو وہ جو قرآن سورہ قاف کی جو آیت ہے، وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام، وما مسنا من لغوب والی آیت آئی کہ ہم نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہم کو تھکے ہو کے نہیں ہے. وما مسنا من لغوب، کوئی تھکان ہم کو نہیں پہنچی ہے. وہ تھکتا ہے آدمی تو کیسے ریسٹ لیتا ہے نا، یہ ہفتے میں نے تھوڑی تھا کہ ہم کو کوئی تھکان آ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے. اب یہ کہ اللہ نے یہ کیوں بتایا ہے، یہ اصل میں جہاں اور چیزیں غور و فکر کرنے پڑے ہیں، اس میں تفصیلات اور فکر کرنے کی جو اور چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کیا. بولے آسمان اور زمین، اس کی پیدائش، ہواؤں بادلوں ان کی پیدائش، پہاڑوں اور دریاؤں اور ان کی پیدائش، یہ پورا نظام کب ہوا، کیسا ہوا، کون سے دن کیا ہوا، یہ کوئی رائے دے سکتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے ایسے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جنہوں نے بنایا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے، تو اور قریب ہو جاتا ہے بندہ اس مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اپنے خالق کی معرفت میں اور خالق کے قرب میں مدد ملتی ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ ایسی ذات جس نے تمہارے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا، اور یہ چھ دن میں بنا دیا، یعنی چھ دن کے اتنے ٹائم میں بنا دیا، اور پھر یہ کہ تم اس ذات کے ساتھ میں کفر کرنے کے لیے بیٹھو. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں پھر بھی، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ڈرا چکا، ڈراتا ہوں جیسے اس صاعقہ سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے، جو جیسے جیسا کہ صاعقہ عاد اور ثمود کو آیا تھا. قوم عاد اور قوم ثمود پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، ویسے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں اگر تم نہیں مانتے ہو. یہ مشرکین مکہ کو براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کے فرمایا گیا کہ یہ ان کو سنا دو. اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہ آیت تھی کہ جب اس پر پہنچا تو یہ ولید وغیرہ جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ خدا کے واسطے بچ کرو، کیونکہ تمہاری زبان سے جو نکلتا وہ پورا ہو جاتا، اب ہماری مصیبت نہ آ جائے کہیں. وہ فوراً روک دیا تھا کہ آپ نے پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا ہی تھا، آپ نے اس موقع پر چاہے رکے ہو، لیکن آپ نے بڑا تلاوت فرمائی، پڑھتے رہے آپ برابر. لیکن اللہ پاک یہاں سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایمان اختیار کرو، توحید اختیار کرو، اور اللہ پاک ایسے ایسے ہیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہیں ڈرایا جاتا ہے اس صاعقہ سے جیسے صاعقہ قوم عاد کو آیا تھا، اس صاعقہ سے جیسے صاعقہ قوم ثمود کو آیا تھا. وہ کیا صاعقہ تھا جو قوم عاد و قوم ثمود پر آیا تھا؟ فرمایا اس جہاں تم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس میں رسول آئے تھے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، سامنے سے اور پیچھے سے آنے کا مطلب مسلسل آنا، ہر طرح سے سمجھا لینا، سختی میں بھی، نرمی میں بھی، عسر میں بھی، عسر میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے جن میں سماجت کر لینا اور ہر طریقے سے سمجھا لینا، اتنا میں حجت کر دینا، یہ کام کر دیا تھا. اس جات ہوں رسول، یہ تو ایک رسول بہت آتے تھے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے واسطے جو حکمت عملی اختیار کرتے تھے پیغمبر، وہ ہر طرح کی حکمت عملی اختیار کرتے تھے. یعنی کہ ایک بیان دے دیا پھر اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری سے الگ ہو گئے، شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے، بار بار مختلف طریقوں سے، دلائل عقلیہ سے، دلائل نقلیہ سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے، اللہ پاک کے جو دن گزرے ہیں قوموں کے ساتھ میں ان سے، ایسے مختلف اسی کو تعبیر فرمایا ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم سے. یہ مطلب بتاتے ہیں مفسرین، جب ان کے پاس پیغمبر آئے ان کے سامنے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرح سے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ پیغام لائے کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی، صرف اللہ کی بندگی کرو. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے بندگی. تعبدوں کا ترجمہ مفسرین بندگی سے کرتے ہیں. بندگی سے کرنے میں اور عبادت سے کرنے میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اگر عبادت کے معنی لیے جائیں خالی، تو عبادت کا جو مخصوص طریقہ ہے اس کا مخاطب ہے بندہ اور کسی چیز کا نہیں ہے، یہ مطلب نکلتا ہے. بعض بندگی کے اندر یہ ہے کہ بندگی میں عبادت بھی ہے، اور بندگی میں ضرورتوں کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مرضی کے موافق کرنے بھی شامل ہو جاتا ہے. عبادت نماز، روزہ، زکات، حج ہے، طواف ہے، قربانی ہے، اعتکاف ہے، نذر ہے، عبادت یہی ہے اصل دیکھا جائے. شادی عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے. نوکری عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے. کھانا پینا عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے. یہ سب ضروریات زندگی ہیں، عبادات نہیں ہیں اصل یہ. لیکن جب ان ضروریات میں اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے تو عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور عبادت شامل کیا جاتا ہے، عبادت میں شامل کر لیا جاتا ہے اس حصے کو، اس کو بندگی کہتے ہیں اصل میں. وہ حصہ جو عبادت کے علاوہ آدمی کے پاس میں بچ جاتا ہے، جو اس کی اپنی ضروریات کے لیے اجازت اس میں دی گئی، اس کو اس میں اگر اپنی مرضی سے کرتا ہے تو وہ بندگی کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے تو وہ بندگی ہے. اس لیے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ عبد سدن سے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں. بندگی میں یہ بھی ہے کہ نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، زکات کا ہے، حج کا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. بندگی میں حلال حرام کی تمیز کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. بندگی میں خوشی اور غم کے اندر فرق کرنا ہے کام کرنے میں، کہ آپ خوشی کیسے منائیں گے، کچھ صحیح طریقہ ہے کچھ غلط طریقہ ہے. غم کیسے منائیں گے، کچھ صحیح طریقہ ہے کچھ غلط طریقہ ہے. پہننے اوڑھنے میں کچھ صحیح طریقہ ہے کچھ غلط طریقہ ہے. رہنے پہننے میں کچھ صحیح طریقہ ہے کچھ غلط طریقہ ہے. دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. بندگی ان سب چیزوں کو شامل ہے. ہمیشہ قرآن پاک میں جب بھی عبد کا لفظ آیا ہے، عبدیت کا، عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اس میں عبادت اصطلاحی صرف مراد نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے، اور اس عبادت اصطلاحی کے علاوہ جتنے اور سارے کام ہیں اس میں اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سرف گندگی کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اور حضور کے طریقے کے سامنے اپنے کو جھکا دینا، وہ شامل رہتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے وہ ترجمہ لازمی کیا جاتا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی کرو صرف اللہ کی. قال لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو کوئی فرشتے اتار دیتا. اگر ہمارا رب ہم کو ہدایت دینا چاہتا، ہم کو ایمان، ہم سے یہ مطالبہ، ہم تم کو مانتے ہی نہیں کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، اور ہم تم کو ہم یہ بات ہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. پھر اگر اللہ کو یہ فرمانا ہوتا تو وہ فرشتوں سے کہلواتا، اس نے کہلوایا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کی بات نہیں ہوتی. ایسا مطلب لگا لی انہوں نے اپنی طرف. تو وہ دو مقدمے جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. کلام کا ایک حصہ رہتا ہے، دوسرا خود بخود نکال لینا پڑتا آپ کو. انہوں نے یہ کہا کہ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا تو لان ذا ملائکۃ، فرشتے اتارتا اس کام کے لیے، اس نے اتارا نہیں، لہٰذا یہ اس کی بات نہیں ہوتی. فإنا بما ارسلتم به کافرون، پر بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. فأما عاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج کی تفصیل یہ ہے، آج کا واقعہ یہ ہوا کہ فاستكبروا في الارض بغير الحق، تکبر کیا انہوں نے زمین میں ناحق، بڑاپن کیا، تکبر کرنے لگی نہ حق ان کو نہیں تھا کہ تکبر کرے. وقالوا من اشد منا قوة، اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. جب پیغمبر ان کو سمجھائے تو بھی اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ہوگی عذاب ہوگا, تو کہیں گے ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا, ہم خود ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں, ہمارا کوئی کیا کر لے گا. قالوا من اشد, یہ تو تکبر تھا اور یہ نہ تکبر تھا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ, کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم, کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے هو اشد منہم قوۃ, وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے, یہ بھول گئے. وکانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے, سمجھایا جاتا رہا انکار کرتے رہے, سمجھایا جاتا رہا, ایک چھوٹی سی بات پہ توجہ نہیں دے رہے تھے. یہی ان کو گھمنڈ تھا, گھمنڈ اس بات کا تھا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی, صحت دی ہوئی تھی, اسباب دیے ہوئے تھے, سامان دیا ہوا تھا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون, ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی, ہوا بہت تیز ہوا, ریحن سرسر, سرسر کہتے ہیں بہت ہی زیادہ تیز. فی ایام نحسات, منحوس دنوں میں, ایسے دن جو ان کے لیے منحوس ہو گئے تھے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, مہینے منحوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, سال منحوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, جگہ منحوس ہوتی کہ نہیں ہوتی. پہلے تو نے جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا, سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں, نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. دن کی طرف منحوس ہونے کی, محسوس ہونے کی نسبت جو کی جاتی ہے وہ آدمیوں کے اعتبار سے کی جاتی ہے کہ جن دنوں میں کسی آدمی کو سزا ہوئی وہ دن اس کے واسطے منحوس ہو گئے, انہیں دنوں میں کسی کو انعام ملا وہ اس کے واسطے محسوس ہو گئے. ایک دن, ایک ہی دن ایک آدمی ہائر ہو رہا ہے, ایک آدمی فائر ہو رہا ہے, ایک کے لیے وہ خوشی کا ہے, ایک کے لیے وہ غم کا ہے. ایک ہی دن اس کے گھر میں پیدا ہو گیا کوئی آدمی, کوئی بچہ پیدا ہو گیا, اور دوسرا آدمی اس کے گھر میں کوئی آدمی مر گیا, ایک کے لیے وہ خوشی کا ہے, ایک کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو حالات کے اعتبار سے نہیں, یہ نہ وہ مصیبت ہے, یہ نئے نعمت ہے, تو امتحانات ہوتے ہیں. لیکن سزا اور عذاب کے اعتبار, جزا اور سزا کے اعتبار سے یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ اس معنی میں کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ منحوس دنوں میں عذاب آیا. اب منحوس دنوں میں آیا بولے تو چار سن جیسے شروع ہو گئے, چار سن میں تک آیا تو پورے سات دن ہو گئے, دن منگل تک آیا پورا, تو پھر پورے دن ہی منحوس ہو گیا تھا. تو دن تو کوئی منحوس نہیں ہے, ان کے لیے وہ دن جن کے عذاب آ گیا تھا وہ ان کے لیے منحوس ہو گئے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات, میں ابھی ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے بدھ کے دن سے آیا ہے, عذاب بدھ کے دن سے آتا ہے. اللہ پاک کو معلوم کیا نظام ہے سوائے قیامت کی کہ وہ جمعہ کے لیے آنے والی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں یہ بات نہ ہو, پچھلے قوموں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوگی, اب تک جو ہوا تو وہ یہ ہوا. فرمایا کہ والا آزاد کیا ہوا, فارسن علی ہندی ہم سرسرا, ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر ایک ایسی ہوا جو بہت زیادہ تیز تھی. فی ایام النحسات, منحوس دنوں میں. اس آیت مبارکہ کی تشریح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی ہوا ان کے اوپر مسلط فرمائی تھی, اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے انگوٹے کی انگلی اور انگوٹے کو اور شہادت کی انگلی کو ایسا موڑ دیا, اور اس کے بعد میں فرمانا کہ اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی ان کے اوپر, ہوا کے خزانوں میں سے اللہ کے اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی بس. فرمایا کہ اگر اس سے کچھ ذرا سی چھوڑ دی جاتی اور زیادہ تو پوری دنیا ہی برباد ہو چکی ہوتی. اللہ کے جو خزانے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں, اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس مخلوق میں اللہ نے خود جو طاقت رکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تفسیر کی بہت دنوں پہلے کہ ہواؤں کے جو پہاڑ ہیں ہوا ایک مخلوق ہے, پوری مجموعہ ایک اس کا مخلوق کی شکل پورا ہے. تو اس مخلوق کو 70,000 ایسے ڈور لگے ہوئے ہیں, پگے جس کو کہتے ہیں, جس سے آدمی کو قابو میں کیا جاتا ہے جانور کو, ایسے 70,000 اس کو رستے لگے ہوئے ہیں, اور ہر رستے پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں, سب وہ کسی طرح قابو میں رہتی ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی کے لیے تو اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دی جاتی ہے, اور اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں, کیا شکل پائی جاتی ہے, وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کو تھوڑا بھی چھوڑ سکتے ہیں, زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, بہت زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ صرف انگوٹے کے درمیان, انگوٹے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں جو ہول بنتا ہے, اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی قوم عاد پر, اور 8 دن تک چھوڑ دی گئی تھی. ہوا یہ کہ سارے کے سارے برباد ہو گئے. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تاکہ ہم ان کو چکھائیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں, والعذاب الآخرۃ اخزی, اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ ذلیل کرنے والا ہے, دنیا کے اندر عذاب دے دینے سے آخرت میں بچ نہیں گئے وہ, اور آخرت کا عذاب تو اخزا ہے, وہ اور زیادہ ذلیل کرنے والا ہے. وہم لا ينصرون, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اما سمود, سمود کے ساتھ یہ ہوا کہ فہدیناہم, ہم نے اس کو ان کا راستہ بتایا تھا. فاستحب العمى على الهدى, انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر. راستہ ہم نے ان کو, جیسے قوم عاد کو راستہ دیا تھا, ان کو بھی راستہ دیا. قوم سمود کو ہم نے ہدایت کی, راستہ بتایا, وہ ان کو اندھا پن ہی پسند آیا. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون, پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے جو عذاب والی تھی اور ذلیل کرنے والی تھی. ایک ایسی چیخ, ایک ایسی ڈانٹ جو عذاب کے طور پر ان کو بھیجی گئی اور ذلت کے طور پر ان پر آئی, وہ اس نے ان کو پکڑ لیا. بما کانوا یکسبون, ان عملوں کی وجہ سے جس کو وہ کرتے تھے. تو اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کو اس سائقہ کی, اس سائقہ سے ڈرایا جا رہا ہے جو قوم عاد پر آئی تھی, اور اس سائقہ سے ڈرایا جاتا ہے جو قوم ثمود پر آئی تھی. قوم عاد پر کیا آئی تھی؟ اجمالاً دو جملوں میں اللہ نے اس کو بیان فرما دیا. اور قوم ثمود پر کیا آئی تھی؟ اجمالاً دو جملوں میں اس کو بیان فرما دیا. قوم عاد اور قوم ثمود سے متعلق مستقل بھی قرآن پاک میں بہت جگہوں پر تفصیل سے جو پیغمبروں نے ان کے ساتھ میں مجاہدہ کیا, قربانیاں دی, ان کے لیے سمجھایا, اور قوم نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا, کس طرح کے معجزے ان کو دیے گئے تھے, قوم کو کیا رسپانس رہا, وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانیں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ بڑے طاقتور تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے, حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان سے بڑا بھی کوئی ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور تقوی اختیار کرتے رہے. جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا ہم نے. جتنے حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے تھے, وہ حضرت عاد پر جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بچا لیا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور تقوا بھی وہ لوگ اختیار کرتے رہے. نو بجے ہے گھر میں, ان لوگوں کو کھیل رہے آج 9 بجے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے, قرآن پاک کی سمجھ و فہم نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی سیدنا و علی محمد و علی سیدنا و من ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انک انت الوهاب. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين. ولا هم الا فرجته, ولا دين الا قضيته, ولا مريضا الا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اے اللہ, فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ان سب کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ, امت مسلمہ کے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ, امت مسلمہ کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ, پوری امت مسلمہ کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ, پوری امت مسلمہ کو دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے, اور دین پر عمل کے جو وعدے ہیں اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے, ساری دنیا میں ہدایت کو پھیلا دیجیے. اے اللہ, جو اپنے ہیں, اے اللہ جو ایمان کے اندر ہیں, ایمان والے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان کی ہدایت کو مکمل فرما دیجیے, کہ ان کو دین پر کامل فرما دیجیے, اور جو پرائے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیجیے, کہ ان کو اسلام میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ, دین حق کا بول بالا فرما دیجیے, دین حق کا غلبہ فرما دیجیے. اے اللہ, مسلمانوں کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے, مسلمانوں سے جو بدگمانیاں پائی جاتی ہیں ان کو ختم فرما دیجیے, مسلمانوں کے ساتھ محبتیں اور عقیدتیں قائم فرما دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کو زندہ فرما دیجیے, اسلام کو, اے اللہ, اسلام کے لیے ہوائیں چلا دیجیے, اسلام کے موافق ہوائیں اپنے فضل و کرم سے چلا دیجیے. دین کے اور اسلام کے جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں, صحیح کام ہو رہے ہیں, اللہ ان سب کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. جو غلط ہو رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو اخلاص عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری دنیا اور آخرت کے سارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائیے ہماری.
اے اللہ قدم قدم پر قائد رضی کو شامل حال فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، اے کریم آقا گھروں میں سکون کی زندگیاں نصیب فرمائیے، عافیت کی زندگیاں میسر فرمائیے، اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ گھروں میں الفت محبتیں پیدا فرمائیے، اے اللہ اختلافات کو انتشار کو خلفشار کو دور فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کلمہ واحدہ پر مجتمع فرما دیجیے، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو اتفاق کی قدریں ہیں، اے اللہ جو قدر مشترک امور ہیں ان میں سب کو متفق ہو کر، اے اللہ مل جل کر کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیے، جیسے ساری دنیا کے دنیاوی حالات مسلمانوں کے صحیح ہو جائیں، اللہ اسے اسباب میسر فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ و علیکم Thank you.